خدا اور عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، خوف خدا اور عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم، دم کیا ہوا، پانی پینا، نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. افطاری سامنے آ گئی، مسجد کے اندر آپ ہیں اور اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی، تو اب کھانے پینے کے لیے، افطار کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں ہو سکتی. کھانا جائز نہیں، افطار مسجد کے اندر جائز نہیں. البتہ اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت اب بھی کی جا سکتی ہے، کھانے پینے کے لیے نہیں. تو اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت کر لیں، کچھ ذکر اللہ کر لیں، چاہے تو بارہ مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اب اگر چاہے تو سحری، افطار، افطاری بھی کر سکیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 6، فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نمبر 20. جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس پہ رہے گا، فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش دعا کرتے رہیں گے. صلو علی الحبی صلی اللہ تعالی علی محمد. 1439 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 20ویں شب اور اشعر مغفرت کی آخری رات، عاشقان رمضان عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، او بی وین کے ذریعے پاک فاروقی کابینہ ریرا غازی خان، پاک وارثی کابینہ شیخوپورہ، بزری انٹرنیٹ، موڈاسا، گجرات، ہند اور سردار آباد بھی ہمارے ساتھ شامل ہونے ہیں. شیخوپورہ، پاک پارسی کابینہ اور پاک فاروق کی کابینہ ریرا غازی خان یہ اسکرین پر نظر آ رہے ہیں. جی آیا نو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رمضان کی شان، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ پاک کی رضا و خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ پاک اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا. خندق یعنی گڑھ، 3 گڑھے، بڑے بڑے گڑھے جن کی مسافت یعنی فاصلہ مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگا. دور ہوگی گناہوں کی شامت، چلو مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، حب دنیا سے دل پاک ہو جائے گا، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، جامع عشق نبی ہاتھ آئے گا، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد عادل اتاری باب المدینہ گلشن اقبال سے عرض کر رہا ہوں. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ آنے والا جمعات المبارک، یہ 23 رمضان ہے، اور اس کے بعد جو جمعات المبارک آئے گا وہ یا تو عید الفطر کا دن ہوگا یا 30 رمضان المبارک کا دن ہوگا. تو مساجد کے اندر جو جمعات الوداع منایا جاتا ہے، تو کیا وہ 23 رمضان المبارک کو منایا جائے یا پھر 30 رمضان المبارک کا انتظار کیا جائے؟ پلیز جواب ارشاد عطا فرمائیے گا.
جمعۃ الوداع یہ رمضان مبارک کے آخری جمعے کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، اگرچہ یہ کوئی شرعی اصطلاح نہیں ہے لیکن مسلمانوں میں یہ رائج ہے. اور اچھا اس معنی کچھ لوگ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، روتے ہیں رمضان کی یاد میں کہ ایسا پیارا مبارک مہینہ جس نے خوب رحمتوں کی بارشیں برسائیں، مغفرت کے پروانے تقسیم ہوئے، جہنم سے آزادی کی اسناد بانٹی گئی، ہر گھڑی رحمت بھری، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا، رمضان شریف میں جو مرے تو عذاب قبر سے بچے، جنت کے دروازے کھلے، جہنم پہ تالے پڑے، سرکش شیاطین قید ہوئے. رمضان شریف کے تو فضائل کے کیا کہنے. تو آخری جمعہ جو ہے یہ جو عاشقان رمضان ہوتے نا، یہ ان کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے، اور یہ اس میں الوداع پڑھتے ہیں. جمعۃ الوداع کا خطبہ بھی ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے جس میں الوداع کے اشعار عربی میں پڑھے جاتے ہیں، اور اس میں رمضان کے کچھ فضائل بیان کیے جاتے ہیں. تو یہ ایک اچھا عمل ہے جو مسلمانوں میں رائج ہے، اگرچہ یہ واجب نہیں ہے، اگر کوئی نہیں کرتا تو اس پر کوئی الزام بھی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے، اور ایک مباح فعل ہے. اگر کوئی ناجائز کہتا ہے اس کو تو خود گناہگار ہے، کہ جب شریعت نے کسی فعل کو ناجائز نہ کہا تو اور کون ہے جو اس کو ناجائز کہے. تو ہے مباح، اور مباح کام یعنی کہ جس کا نہ ثواب نہ گناہ. الوداع ماہ رمضان منا کرنا نہ ثواب نہ گناہ، لیکن اچھی اچھی نیتوں سے مباح کام عبادت بن جاتا ہے اور ثواب کا کام بن جاتا ہے. تو یوں ہمارے یہاں یہ جمعۃ الوداع کی ترکیب ہوتی ہے. تو اب اس بار یہ ہے کہ 23 رمضان المبارک کو جمعہ تشریف لا رہا ہے. اب چاند اٹکل سے تو نہیں طے ہوتا، نہ کوئی جو توقیق دان یا اس کو آسان لفظوں میں آپ سمجھیں سائنس دان یہ اعلان کر دیں گے فلاں تاریخ کو چاند ہو جائے گا، تو یہ سب مطلب باتیں جو ہیں یہ ویلڈ نہیں ہیں. ہماری شریعت نے رویت ہلال کا اعتبار کیا ہے کہ چاند دیکھا جائے، ہلال دیکھا جائے، اور یا اس کی گواہیاں گزرے، اور قاضی اسلام گواہیاں لے کر اس پر فیصلہ دے کہ ہاں بھائی چاند ہو گیا. تو اب 30 کا چاند ہوگا یا 29 کا؟ اگر 30 کا چاند ہوتا ہے تب تو وہ آخری جمعہ جو ہے وہ 30 رمضان کو آئے گا، لیکن چونکہ پتہ نہیں ہے، اور جمعۃ الوداع منانا یہ کوئی گناہ نہیں ہے، اچھی نیتوں سے یہ کار ثواب ہے. بہرحال یہ کہ چاہیں تو 23 رمضان المبارک کو جمعۃ الوداع منانا چاہیں تو منا سکتے ہیں، اور اللہ نے اپنی رحمت سے اگر 30 رمضان عطا فرما دیا تو وہ بھی جمعہ ہے، وہ بھی جمعۃ الوداع منائیں گے، اگر دو ہو گئے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ ایک ثواب میں ہی انشاءاللہ اضافہ ہوگا، رمضان کی محبت کا ہی اس میں خوب اظہار ہوگا. اور غم رمضان، عاشقان رمضان کو تڑپاتا ہے، تو جمعۃ الوداع کو خاص یہ تڑپ جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. تو اب یہ کہ اس میں جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مباح ہے اور اچھی نیتوں سے یہ ثواب کا کام بن جاتا ہے. تو اب الوداع ماہ رمضان چاہے جمعۃ الوداع کو کریں یا کسی اور آخری دنوں میں کریں، تو اس میں اچھی نیتیں ہوں، مثلا گناہوں اور کوتاہیوں پر ندامت، اور اب جو بچ گئے رمضان شریف کے اوقات، ان میں یہ نیت ہو کہ میں نیکیوں کے ساتھ یہ بچے ہوئے اوقات گزاروں گا الوداع ماہ رمضان میں، یہ بھی نیت ہو. اور احساس واقعی ہوتا ہے کہ ہم نے سارا رمضان غفلت میں گزار دیا، اب جو تھوڑا بہت باقی بچا ہم اس میں مزید نیکیوں میں اضافہ کریں. تو اس نیت سے اگر کریں گے تو ثواب ملے گا. اب وہ مبانہ رہا، بلکہ الوداع ماہ رمضان پیش کرنا یہ عبادت بن گیا، اچھی نیت شامل ہو گئی. تو اس کے علاوہ اور بھی جو اچھی اچھی نیتیں ذہن میں آتی رہیں تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب بڑھتا چلا جائے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ماشاءاللہ یہ تو ہم شروع سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں الوداع ماہ رمضان. شاید مجھے نہیں لگتا کہ کسی کوئی چند ایک ہوگا بانا، بچپن سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں عاشقان ماہ رمضان اپنی مساجد میں الوداع الوداع ماہ رمضان کے اشعار پڑھتے چلے آ رہے ہیں. آپ کب سے دیکھ رہے ہیں؟
میں نے جب سے ہوش سنبھالا اپنے محلے کی مسجد بادامی مسجد، چھوٹا تھا 6 مہینے کی عمر تھی میری، جب سے وہیں مطلب ہے کہ بادامی مسجد کے پاس ہمارا گھر تھا. یار 6 مہینے کی عمر میں تو شعور نہیں ہوتا، لیکن جب مجھے شعور آیا تو میں نے اس مسجد میں صلاۃ والسلام 11ویں کے 11 آواز، 12ویں شریف کے 12، محرم شریف کے 10، غریب نواز کے چھٹی کے 6، اور اس طرح نعتیں، اور یہ سب میں نے وہاں ماحول دیکھا. اور رمضان مبارک میں وہاں آخری دنوں میں روزانہ سحری کا اعلان ہوتا، اور آخری دنوں میں بھی سحری کے اعلان، اس سحری کے وقت الوداع پڑھی جاتی. اگرچہ پوری سمجھ آئے یا نہ آئے، اس میں ایک مطلب کشش میں پاتا تھا. پھر جب میں تھوڑا اور شعور آیا، سمجھ آئی، تو مجھے یہ الوداع بہت کہنے کا اچھی لگتی تھی. تو پھر میں نے کوشش کر کے وہ سن سن کے اس کو لکھا، جیسا بھی یاد پڑتا ہے میں نے سن سن کے لکھا مائک سے، اور مجھے بھی یاد ہو گئی، اور میں بھی ان دنوں میں الوداع ماہ رمضان پڑھنے لگا. مجھے اس میں بڑا سوز ملتا تھا اور ایک عجیب کیفیت اور لطف میں اس میں پاتا تھا. ایک بار میں اولڈ ٹاؤن کی مدینہ مسجد ہے
جی ہاں،
وہاں میں سحری کے وقت پہنچ گیا، میں نے الوداع پڑھنی شروع کر دی مائک پر. تو میں پڑھ رہا تھا تو ایک نوجوان میرے پیچھے کھڑا ہو آ کر کہاں سے نکلا، میں پہچانتا تو نہیں تھا، اس کھڑا ہو گیا، اس نے رونا شروع کر دیا رمضان کے غم میں. یہ میرے لیے پہلا موقع تھا کہ رمضان کے غم میں نوجوان کو، نوجوان تھا بھی، خدا جانے کون تھا، نہ پہلے دیکھا تھا اس کو نہ کبھی بعد میں دیکھا. تو مجھے یعنی یوں سمجھو گے کہ اور بھی ذہن ملا نا کہ رمضان کا غم رلاتا بھی ہے، یعنی یہ ایسا پیارا مہینہ ہے، اللہ کا ایسا مہمان ہے کہ جب جاتا ہے تو دل رنجیدہ ہو جاتا ہے، اور اپنے غفلت میں گزرے ہوئے دن یاد آتے ہیں کہ ہم نے رمضان کے فضائل جاننے کے باوجود اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اور کوئی عبادت میں ہم نے کوئی یعنی کہ ایسی کوشش نہیں کی کہ ہم زیادہ سے زیادہ ثواب کما لیتے اس میں. اور پھر بعض اوقات غفلتیں تو بندہ کبھی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، رمضان میں بھی وہ بھی انسان کو یاد آ سکتا ہے، تو یوں مطلب غم بڑھتا ہے. پھر رمضان کی ایک رونق ہے کہ وہ نقشہ بدل جاتا ہے. افطار کی رونق کیسی ہوتی ہے نا؟ اچھا سحر سحری گھر گھر میں رات کو اجالے ہو جاتے ہیں، ورنہ سناٹے ہوتے ہیں سحری کے وقت، گلیوں میں چہل پہل شروع ہو جاتی ہے اور فجر کی نمازیں، یعنی جمعے کی نماز سے بھی بعض اوقات زیادہ رش جو ہے نا فجر کی نمازوں میں دیکھا جاتا ہے. یعنی لوگ اتنا اللہ پاک کی عبادت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. دیکھو جو بھی نماز پڑھنے آتے ہیں مسجد میں اللہ اور رسول سے محبت ہے جبھی تو آتے ہیں نا، ورنہ کیوں آتے ہیں؟ تو یہ اس طرح کی رونقیں جو ہے نا جب رمضان تشریف لے جاتا ہے تو یہ ساری رونقیں ختم ہو جاتی ہیں، ایک سناٹا ہو جاتا ہے، سب سما ہو گیا، سونا سونا، الوداع، آہ اے ماہ رمضان.
غم جدائی کا قید سے فسانا کہوں گا، آنکھ پردم ہے دل رو رہا ہے.
اللہ اللہ اللہ، یہ جو آپ الوداع کے متعلق جو ارشاد فرما رہے ہیں، تو کیا اسلامی بہنیں اگر اپنے گھر میں جمعہ کو جمعۃ الوداع کے طور پر لیں اور یہ بھی اس طرح مطلب کہ اپنے اس کا غم رمضان کا اظہار کریں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کو بھی ثواب ملے گا اور ان سے ان کو ایک روحانی تازگی نصیب ہوگی؟
جمعۃ الوداع کا تصور اسلامی بہنوں میں پیدا نہ کیا جائے، کیسا نہ ہو آگے پہنچ کر یہ میرے خطبے اور جمعے کی نمازیں شروع کر دے گھروں میں، ان پر جمعہ تو ہے ہی نہیں نا، تو اس لیے وہ البتہ ان مانو کر کہ رمضان مبارک کا غم ان کو کیوں نہیں ہوتا ہوگا کہ یہ مسلمان نہیں ہوتی، ان کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت نہیں ہوتی، تو یہ بھی ضرور غم رمضان میں روتی ہوں گی، دھوتی ہوں گی اور رنج ان کو پہنچتا ہوگا. یہ بھی البتہ جمعہ ہو یا کوئی اور دن، آخری دنوں میں بے شک غم رمضان کے لیے الوداع پڑھ سکتی ہیں، لیکن الوداع پڑھنے میں یہ ہے ان کا کہ ان کی آواز باہر نہ جانی چاہیے، نام محرم تک بھی نہ جانی چاہیے، گھر میں اگر کوئی نام محرم ہے تو اس تک بھی آواز نہیں جانی چاہیے. تو اجتماعی محفل الوداع کی یہ نہ کریں، اجتماعی طور پر یا پھر مدنی چینل پر جو الوداعیں پڑھی جاتی ہیں ان میں، یہ تو مطلب مردوں کے مقابلے میں ان کا دل زیادہ نرم ہوتا ہے، رقیق القلب ہوتی ہے، ان کو اللہ اور رسول سے جتنی محبت ہوتی ہے شاید ہو سکتا ہے اسے کئی سائی بہنیں ہوں گی جو مردوں سے زیادہ محبت کرتی ہوں گی. سب کو مطلب جو بھی رمضان کا قدردان ہے، جو رمضان کی اہمیت کو سمجھتا ہے، اس کے جانے کا اسے غم تو ہوگا. اب اظہار پھوٹ پھوٹ کر رونے سے ہی ہو یہ ضروری نہیں ہے، دل میں ایک احساس تو ہوتا ہے نا کہ ماہ رمضان چلا گیا، افسوس کی بھی کیفیت پیدا ہوتی ہوگی بہت سوکھوں کے، یار ہم اس کی کما کو برکتیں لوٹ نہیں پائے، نیکیاں نہ کر سکے، افسوس اب یہ چلا گیا، اب ہم نفل پڑھیں گے تو ایک ثواب ہوگا، ویسے فرض کا ثواب ملتا ہے، فرض پڑھیں گے تو ایک فرض کا ثواب ہوگا، ورنہ 70 فرض مل رہے تھے، یوں نیکیوں کا ثواب بہت بڑھ گیا تھا، بہت برکتیں تھیں، شیطان بھی قید میں تھا، جنت کے دروازے بھی کھلے ہوئے تھے، جہنم پر بھی تالے پڑے تھے، اس کے دروازے بھی بند تھے.
میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ بجھ جاتے ہیں، میری اپنی آپ سے کبھی یوں ڈائریکٹلی نہیں ہوا، لیکن اب ابھی ذہن میں آیا تو میں نے کہا چلو پوچھ لو. آپ بعض اوقات بیٹھے بیٹھے بجھ جاتے ہیں، اس میں میرا اپنا حسن ظن ہے کہ ماہ رمضان کے جانے کا شاید آپ کو کوئی احساس اس وقت آپ ایک دل میں بعض اوقات جیسے کیفیت آ جاتی ہے، تو آپ جیسے بجھ جاتا ہے، کھو جاتا ہے آدمی، اور یوں ہوتا ہے کہ ہائے رمضان جا رہا ہے، ہائے رمضان جا رہا ہے، تو یہ بجھ جانا، یہ کھو جانا، یہ جو محسوسات ہوتے ہیں مجھے ذاتی طور پر یہ بہت اچھے لگتے ہیں، پسندیدہ ہیں، اگرچہ میں ان کو پانے میں ناکام رہا، اللہ نصیب کرے. یہ بجھ جانا، کھو جانا، تھوڑی دیر تک یا بعض دورانیے تک غور کرتے رہنا، ہے رمضان جا رہا ہے رمضان، یہ کیسے ادب ایک مصروفیت کے عالم میں انسان، اور ایسے مادیت والے عالم میں ایسے انسان اس خیالات و تصورات میں کیسے کھو جائے؟
اللہ تعالیٰ کی جس کو عطا ہو جائے.
بے شک بے شک،
بندہ غور کرتا رہے نا رمضان کی فضیلت پر، اہمیت پر، تو قدر پیدا ہو جاتی ہے. مجھے تو صحیح بات ہے کہ ایسی فیلنگ ہوتی ہے رمضان جاتا تو جیسے میت ہو گیا ہے، گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی ہے. کہ مسکرانا، ہنسنا، یہ کچھ اچھا نہیں لگتا، کوئی ہنسے تو بھی اچھا نہیں لگتا. تو یہ بس اپنی اپنی کیفیات ہوتی ہیں، نہ باتیں اچھی لگتی ہیں کسی کی، نہ مذاق مسکریاں اچھی لگتی ہیں، اپنی اپنی کیفیت ہے. ایک دم سنجیدگی، مسکرانے کو یہ بھی نہیں کرتا ان دنوں، خاص کر اب جو وہ آخری دن آتے ہیں نا، تو بس میرے اندر سے ایک کیفیت ہوتی ہے، میرے موڈ آف ہو جاتا ہے جس کو بولتے ہیں نا اپنے. مسکراتا ہوں تو بعض اوقات مسکراتا ہوں، بعض اوقات زبردستی مسکراتا ہوں کبھی، ہر وقت یہ کیفیت رہتی بھی نہیں، ختم بھی ہو جاتی ہے ظاہر. لیکن جب یہ کیفیت ہوتی ہے نا تو اس کا ایک اپنا ظاہر ایک سرور ہوتا ہے، اور یہ پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی، یہ اللہ تعالیٰ کی جس پر عطا ہو جائے اس کو ملتی ہے. زبان کا قفل مدینہ بھی اس میں مفید ہے، فالتو باتوں سے یہ سوز و گداز رقت ڈیمیج ہوتی ہے. اسی طرح آنکھوں کا قفل مدینہ بھی اس میں بہت مفید ہے، نگاہیں نیچی رکھے نا بندہ تو اس میں بھی اس کو عبادت کی لذت ملنے کا، تو خود حدیث پاک میں بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ لذت پیدا کر دیتا ہے اس کی عبادت میں جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، ہے نا. روایت ہے کہ منہاج العابدین میں بہت پیارا مدنی پھول لکھا ہے، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے مروی ہے، اپنی نظر کی حفاظت کرو کیونکہ یہ دل میں شہوت کا بیج بوتی ہے، اور نظر ڈالنے والے کے لیے اس کا فتنہ کافی ہے، لہذا اگر تم نظر نیچی رکھو گے تو سینہ صاف اور دل کثیر یعنی بہت سارے وسوسوں سے خالی ہو کر پرسکون ہو جائے گا. مزید آگے فرماتے ہیں، حاصل کلام یہ ہے کہ جو لا یعنی چیزوں یعنی کہ غیر ضروری چیزوں کی طرف نظر نہیں کرے گا وہ عبادت کی لذت اور مناجات یعنی دعا کی حلاوت یعنی مٹھاس پائے گا، اور دل میں ایسی صفائی پائے گا جو اس سے پہلے کبھی نہ ملی ہوگی. یہ مجرب نسخہ ہے، یعنی یہ تجربہ شدہ، تجربہ کیا ہوا نسخہ ہے، اسے وہی جان سکتا ہے جو اس پر کما حق کو ہو یعنی پوری طرح عمل کرتا ہے. نسخہ معنی فارمولہ. تو یعنی نگاہ جو ہے نا بندہ ہر وقت نیچی رکھے، جہاں ضرورت ہو تو وہاں بھلے دیکھے، بلا ضرورت ادھر دیکھتے ہیں ہم لوگ، ادھر دیکھتے ہیں، اوپر دیکھتے ہیں، نیچے دیکھتے ہیں، تو بلا ضرورت نہ دیکھے. اگرچہ بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنا گناہ نہیں ہے، جائز ہے، اور ضرورت ہو دیکھنا تو وہ تو ایک الگ ہی چیز ہے کہ روڈ پار کر رہا ہے تو ہم نیچے نظر رکھ کر روڈ پار نہیں کریں گے کہ جان کا خطرہ ہے، وہ گاڑیاں آ رہی ہیں تب تو ادھر ادھر دیکھنا ہی پڑے گا، بلکہ روڈ پر آنے سے پہلے رائٹ اینڈ لیفٹ سائڈ دیکھ لے کہ کوئی گاڑی آ رہی ہے کیا ہے، ٹھیک ہے. اور اس طرح دیکھ کر نگاہیں اونچی رکھ کر روڈ کراس کرے گے، کہیں ٹکرا نہ جائے، کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. اسی طرح بازار میں جب چلے تو ایسی نظر نیچی نہ رکھے کہ کسی عورت سے ٹکرا جائے اور مسئلہ کھڑا ہو جائے، یا کسی ٹھیلے سے ٹکرا جائے، کسی ستون سے ٹکرا جائے، یوں موقع کی مناسبت سے یا ڈرائیونگ کر رہا ہے تو وہ نیچے نظر رکھنا اس کے لیے ناممکن ہے. نیچے نظر رکھے گا تو ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہوگا. اسکوٹر چلا رہا ہے, کار چلا رہا ہے, تو اب تو اس کو ڈرائیونگ کے دوران تو نظر اونچی رکھنی ہے. اونچی میننگ ایسی کہ جس سے یہ سب اس کو نظر آتا ہو اور یہ خوش اسلوبی کے ساتھ اچھے طریقے سے اپنی گاڑی کو چلا سکے. تو یہ سب ضرورتیں ہیں, تو اس میں تو ظاہر ہے ضروری ہے. بلکہ نیچے نظر رکھنے والا گاڑی تو چلا ہی نہیں سکتا, ڈرائیونگ نہیں کر سکتا. ہاں اب گاڑی تو جو چلا رہا ہے وہ تو دیکھے گا, ادھر ادھر بھی دیکھے گا, اس کو سب کی ضرورت پڑے گی. جو ویسے گاڑی میں بیٹھا ہوا پیسنجر ہے اس کو عام طور پہ ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اب اس کی کسوٹی ہے کہ یہ ادھر ادھر دیکھتا ہے, سائن بورڈ دیکھتا ہے, کیا کرتا ہے. اگر یہ نیچی نظر رکھے گا تو بہت ساری آفتوں سے بچا رہے گا. کہ اگر سائن بورڈ کی طرف دیکھے گا تو عام طور پہ اس پہ عورت بنی ہوئی ہوتی ہے اور بے پردہ عورت کے مناظر شاید اسی لیے دیتے ہیں تاکہ ان کی ایڈورٹائزمنٹ جو انہوں نے کی ہے یہ لوگ اس بہانے عورت کی کشش کی وجہ سے یہ بھی یہ پڑھ لیں. یعنی بہت شرارتی ہوتے ہیں سائن بورڈ, گناہوں بھرے ہوتے ہیں, سب نہیں لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں آپ سمجھتے ہیں کہ جو گناہوں بھرے ہوتے ہوتے ہیں تو ان کو تو ہرگز نہ دیکھیں. یعنی کہ یہ گناہوں بھرے تو دیکھنا ہی نہیں ہے. اچھا اب فضول چیزیں سینری وغیرہ یہ دیکھنا جائز ہے, لیکن اگر ان سے بھی نظر بچائے گا, ہر چیز سے بچائے گا جو غیر ضروری ہیں. گناہوں بھری چیزوں سے تو بچانا لازم ہے, غیر ضروری چیزوں سے بھی نظر بچائے گا تو اب اس کو یہ ہے کہ عبادت کی لذت اور مناجات کی حلاوت یعنی دعا کی مٹھاس اس کو ملے گی. یہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. اور دل میں ایسی صفائی اس کے وہ پائے گا جس سے پہلے کبھی نہ ملی ہوگی. اور فرماتے کہ یہ تجربہ کیا ہوا نسخہ ہے, تجربہ کیا ہوا فارمولہ ہے. اسے وہی جان سکتا ہے جو اس پر کما حق کو, اس فارمولے پر پورا پورا جو عمل کرتا ہے وہی اس کو سمجھ سکتا ہے. ہے موت یعنی کہ جام میں یہ آنکھوں کی کفل مدینہ کے جامع مطلب یہ مدنی پھول ہے, اللہ ہم سب کو نصیب کرے. لیکن کوئی ادھر ادھر دیکھتا ہو تو اس کے بارے میں برا نہیں سمجھنا ہے کہ جائز ہے. گناہوں بھری نظر کا بھی بعض اوقات پتا نہیں ہوتا, بندہ کہیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہاں عورت بھی جا رہی ہوتی ہے لیکن اس کی توجہ نہیں ہوتی عورت کی طرف, وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اس پہ ہم کو جب تک یقینی معلوم نہ ہو, واضح قرینہ نہ ہو, کسی پر بدگمانی بھی نہیں کرنی ہے کہ یہ عورت ہی کو دیکھ رہا ہے, یہ بھی دھیان رکھنا ہے. اس معاملے میں یا شیخ اپنی اپنی دیکھ زیادہ مفید ہے کہ اپنے آپ کو دیکھے کہ میں کیا کر رہا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
صلی اللہ تعالی علی محمد.
اللہ ہم سب کو غم رمضان نصیب فرمائے. پہلے کے بزرگان دین کی ایسی حکایتیں ملتی ہیں کہ 6 مہینے تک تو رمضان المبارک کی عبادت قبول اور قبول ہونے کے لیے دعائیں کرتے تھے, اور پھر جو رمضان سے پہلے کے 6 مہینے ہوتے تھے تو رمضان کے لیے تیاریاں کرتے تھے عبادتوں کی, اور یہ ذہن بناتے ہوں گے ہم یوں کریں گے یوں کریں گے یوں کریں گے. اب تو عید کی تیاریاں بھی عید کی خوشی کے لیے نہیں ہوتی, وہ خوشی جو شریعت نے مقرر کی, وہ تو خوشی کا اظہار کرنا مستحب ہے. دلی کیفیت جو بھی ہو اس پر تو کسی کا بس نہیں چلتا, لیکن خوشی کا اظہار کرنا یہ مستحب ہے, کرنا چاہیے, ثواب کا کام ہے. اب جتنا دل میں غم ہے اور وہ زبردستی اپنے منہ پر مسکراہٹ لائے, خوشی کا اظہار کرے گا, انشاءاللہ ثواب زیادہ ملے گا. عید کے دن کی بات کرتا ہوں, عید کا تو یہ بھی ایک مطلب ہے کہ عید کے دن یوم غم نہ منائے, خوشی کا دن منائے. اور جب یہ عید کا دن شروع ہوگا جیسے پہلی شوال المکرم کو صبح صادق سے شروع ہو جائے گا. چاند رات جو ہے عید کی, یہ عید کا دن نہیں ہے. عید کا دن صبح صادق سے لے کر جو میں سمجھ سکا ہوں غروب آفتاب تک ہے. سورج ڈوب گیا تو وہ عید کا دن جو تھا وہ تو پورا ہو گیا. اب اگر کوئی غم کا اظہار کرتا ہے تو اس پر کوئی الزام نہیں ہے, اور اگر عید کے دن میں کوئی غم کا اظہار کرتا روتا ہے تو اس پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے. شرم تو اس پر پابندی ہے نہیں نا, روتا اس کو رونا آتا ہے کرے گیا, اس کی قلبی کیفیت ہے. خوف خدا میں روتا ہے تب تو بہت اچھا ہے, اور غم رمضان میں روتا ہے تو تب بھی اگر اس کے دل میں یہ کیفیت ہے اور اس کو رونا آ رہا ہے اور رو رہا ہے تو ٹھیک ہے, اس پر کوئی تنقید کرنا, انگلی اٹھانا یا کوئی الوداع پڑھے تو اس پر مطلب اعتراض کرنا یہ نہیں, مطلب شرن اس کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ جب ایک چیز کو شریعت نے ناجائز نہیں کہا جائز کہا تو اب اس پہ اعتراض بنتا نہیں ہے. اپنا اپنا مطلب دینے کا انداز ہوتا ہے, جب تک شریعت سے نہ ٹکرائے تو وہ برا نہیں ہوتا. تو یہ روتے دھوتے ہیں تو رمضان کے غم میں تو اچھا ہی کرتے ہیں, مجھے تو بہت پسند آتے ہیں جو رمضان کے غم میں روتے ہیں, حسرت ہوتی ہے. میں تو ویسے بھی غم رمضان کے غم میں یا خوف خدا میں یا دعا میں عشق کے رسول میں جب رونے والا دیکھتا ہوں کسی کو تو بارہا میں اس کے صدقے میں چپکے چپکے مغفرت کی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس کے صدقے مجھے بخش دے, یہ محبت الہی میں رو رہا ہے, عشق کے رسول میں رو رہا ہے. ابھی ہم کسی کے دل میں کیوں جھانکے یار, ہم کو تھوڑی شریعت نے مکلف کیا کہ یہ جھوٹا رو رہا ہے سچا رو رہا ہے یا ریاکاری کر رہا ہے, نعوذ باللہ. ہم ریاکاری ریاکار سمجھیں گے اس کو تو ہم خود گناہگار ہو جائیں گے, بدگمانی وہ اس کی وہ جانے اس کا رب جانے. تو مجھے تو رونے والا پسند آتا ہے, سچی بات یہ اپنی میں نے دل کی بات آپ کو کر دی. ہنسنے والوں کے مقابلے میں رونے والے اچھے لگتے ہیں.
حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ غم زدہ دل کو پسند فرماتا ہے.
یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر, یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر, مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے, مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے.
آہا رمضان اب جا رہا ہے, ہائے تڑپا
to
کو روتا ہوا چھوڑتا ہے روزہ سب کو
امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے، اسلام نے زندگی گزارنے کا بہترین نظام دیا ہے، بچوں کی پیدائش سے اخروی معاملات تک، تعلیم سے اخلاقی تربیت تک، پیشہ ورانہ امور ہوں یا معاشی و سماجی معاملات، اسلام قدم بقدم رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ امیر اہل سنت، آج کل تو پسند کی شادی کا کلچر عام ہوتا جا رہا ہے، یہ ارشاد فرمائیں، اسلام انتخاب شریک نکاح کے بارے میں کیا رہنمائی فرماتا ہے؟
شادی کے بارے میں کیا رہنمائی فرماتا؟ اچھا، اس میں قدم بقدم رہنمائی فرماتا ہے، اس کے معنی کیا؟ قدم ملا کر رہنمائی کرتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے قدم قدم پر رہنمائی فرماتا ہے، وہ تو درست ہے، قدم بقدم رہنمائی کرتا ہے یہ جملہ درست معلوم نہیں ہو رہا، جو اسلام ہم سے قدم نہیں ملاتا ہے، وہ بہرحال اچھا بولنے لکھنے میں بعض اوقات یہ اغلاط ہو جاتی۔ خیر، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام ہر شعبے میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے، چاہے وہ بچے کی ولادت ہو، اس سے پہلے کے مراحل ہو، یا بچے کی ولادت کے مراحل ہوں، پھر بچے کی پرورش سے لے کر اس کے قبر میں اترنے تک کے مراحل ہوں، عمر کے ہر دور سے گزر کر قبر میں اترنے تک کے مراحل ہوں، اور پھر یہ کہ اس کے بعد کے مراحل جس میں عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ شامل ہے، تو ہر 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 قدم پر اسلام ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ اس طرح شادی کے تعلق سے بھی ہماری رہنمائی فرماتا ہے کہ شادی بھی کس طرح کرنی ہے، اور کس طرح رشتہ کرنا اور کس سے رشتہ کرنا ہے۔ ظاہری وہ جو چمک دمک ہوتی ہے اس پر فریفتہ نہیں ہونا ہے، بلکہ سیرت بھی دیکھنی ہے، صورت کے ساتھ ساتھ سیرت بھی دیکھنی ہے، اور اس طرح مطلب ہے کہ نیک رشتہ کرنا ہے، پیسوں کے چھک چھنا چھن پیسوں کی دیکھ کر دوڑ نہیں پڑنا، ورنہ ایسی ٹھوکر لگے گی اٹھ نہیں سکتا بندہ۔ جو بھی اس میں شادی کی تقاریب ہوں وہ سب کے سب عین شریعت کے مطابق کرنا ہے، اگرچہ آج کل اگر کوئی شریعت کے مطابق کرے تو شاید گینیس آف ریکارڈر بک میں اس کا تو نام آ جائے، شاید ایک مبالغہ کرتا ہوں کہ شریعت کے مطابق 100% کو شادی کرے، یہ ایک بہت مشکل امر ہو گیا ہے، بہت مشکل امر ہو گیا ہے کہ شادی کی میٹھی میٹھی سنت ادا کرنے کے لیے آج کل معاذ اللہ بہت گناہ کیے جا رہے ہیں، بڑے بڑے گناہ کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بس نیک بنا دے، اور ہمارا جو بھی شادی ہو یا غمی ہو سارے معاملات جو ہیں وہ عین شریعت کے مطابق ہوں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
علی محمد، اللہ تعالی علی محمد۔ میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی قبر یا جنت میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اور اگر کرے تو کیا اس پر بھی ایسے لوگوں کو ثواب کی کوئی امید ہے، ان کو ثواب ملے گا یا نہیں؟ برائے کرم اس حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیجیے۔
جی ہاں، بعض لوگ قبر میں اور جنتی جنت میں عبادت اور نیک عمل کریں گے، البتہ اس پر انہیں ثواب نہیں ملے گا۔ چنانچہ شرح الصدور میں علامہ حافظ ابن رجب حنبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے تحریر ہے، لکھا ہے، بعض اوقات اللہ پاک اپنے بندوں کو قبروں میں نیک اعمال کرنے کا شرف عطا فرماتا ہے، لیکن اس پر انہیں ثواب نہیں ملتا، کیونکہ موت کی وجہ سے عمل ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ قبروں میں ان کو نیک اعمال کی سعادت ملنے کی وجہ یہ کہ جس طرح فرشتے نیک اعمال سے لذت حاصل کرتے ہیں اور جنتی جنت میں حاصل کریں گے، اگرچہ اس پر انہیں ثواب نہیں ملے گا، اسی طرح اللہ والے اپنی قبروں میں اللہ پاک کے ذکر و عبادت سے لذت حاصل کرتے ہیں، کیونکہ اللہ والوں کے لیے اس کا ذکر و عبادت دنیا کی تمام لذتوں اور نعمتوں سے بڑھ کر ہے، اور ذکر و عبادت جیسا کیف و سرور اور لذت دنیا کی کسی نعمت میں نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
علیہ وسلم. معكم اخوكم في الله محمد المستعان احمد ادم من السودان. سيدي قد عرفنا ان هذا الشهر يساعد في تغيير العادات السيئه الى عادات حميده. نرى ان بعض الشباب ان الكثير من الشباب يسهرون في ليالي رمضان فيما لا فائدة فيه، وينامون في نهار رمضان بدون صلاة وقراءة القرآن، مع أن هذا الشهر شهر الجد والاجتهاد لا شهر نوم وكسل. فبماذا تنصحنا وكيف نرتب جدولنا في هذا الشهر الكريم؟
إيه محمد مختار أحمد آدم سودان سے ہیں اور امیر اہل سنت احمد برکات العالیہ کی بارگاہ میں سوال عرض کرنا چاہتے ہیں. یا سیدی رمضان المبارک جو کہ بابرکت مہینہ ہے اور یہ بری عادتوں کو چھوڑ کر اچھی عادتیں اپنانے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں بہت سے ایسے نوجوان ہیں کہ جو اپنی راتوں کو فضول کاموں میں صرف کرتے ہیں اور فضول کاموں میں مشغول رہتے ہیں. ایسے میں آپ ہمیں کیا نصیحت فرماتے ہیں؟ مزید یہ بھی ارشاد فرما دیجیے کہ ہم رمضان المبارک میں اپنا جدول کیسے مرتب کریں.
اس عنوان پر تو تقریباً سارا مہینہ کچھ نہ کچھ مدنی پھول دیے جاتے رہتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ رمضان مبارک کی قدر کرنی چاہیے اور اس کے لمحات جو ہیں وہ غفلت میں نہ گزارے جائیں، لہو و لعب میں، کھیل کود میں، مذاق مسکریوں میں، یا ویسے جو چوپال لگاتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھ بیٹھ کر وقت اپنا ضائع کر رہے ہوتے ہیں. ان سب کو چاہیے کہ وہ اللہ کریم کی عبادت کریں. مسجدوں میں اگر وقت گزارتے ہیں تو مدینہ مدینہ، البتہ ایسا نہیں ہے تو کم از کم سو جائیں، کہ سو جانے سے بھی بہت سارے گناہوں کے سونے کے دوران تو کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے نا، کہ بندہ مرفوع القلم ہو جاتا ہے، قلم اس کا اس سے اٹھ جاتا ہے جب یہ سویا رہتا ہے جب تک. تو سونے میں ثواب کمانے کا بھی ایک نسخہ فارمولہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سونے کے ذریعے عبادت پر قوت حاصل ہوتی ہے. تو یوں جب بندہ سوئے تو اگر یہ نیت کر لے کہ میں عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے سوتا ہوں، تو اب اس کا سونے کا سارا پیریڈ جتنی دیر یہ سوئے گا نا، یہ سب اس کا عبادت میں کاؤنٹ ہوگا، ثواب ملے گا اس کو. ورنہ ویسے سوئے گا تو گناہ نہیں ہے، یہ ثواب بھی نہیں ملے گا. تو یوں بندہ مطلب رات کو سو جائے، اللہ نے رات آرام کے لیے بنائی ہے، عبادت کرنے والوں کے لیے بھی یہ رات جو ہوتی ہے یہ بڑی مطلب یعنی کہ اہمیت رکھتی ہے. تو جب رات کو سوئیں گے تو دن کو اپنے جو بھی مشاغل ہیں دینی دنیاوی ان کو بجانا ہے. اللہ ہم سب کو رمضان المبارک کی قدر نصیب فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال آیا ہے، جب غسل کرنے سے پہلے وضو کرتے ہیں تو کیا غسل کے بعد دوبارہ وضو کریں گے؟ اسی طرح واش روم میں وضو کرنا کیسا ہے؟
غسل سے پہلے وضو کیا ہو تب بھی، اگر نہ بھی کیا ہو اور اگر صحیح غسل کیا تو وضو اس میں شامل ہوتا ہے، وضو ہو جاتا ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ دوبارہ وضو کر کے ہی نماز پڑھی جائے، بھلے کپڑے نہیں پہنے تھے، کپڑے بدلنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، غسل کا وضو جو ہے وہ باقی رہتا ہے اور نماز اس سے پڑھی جا سکتی ہے. واش روم میں وضو تو کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ کا نام لینا یہ سنت الموقع ہے، بسم اللہ مثلا پڑھنا، تو اس کے لیے واش روم سے باہر نکلے، یعنی کہ اٹیچ باتھ جو ہوتا ہے، تو واش روم اسی کو شاید ساری عمارت اندر جو کمرہ اسی کو کہتے ہیں، کہ ساتھ میں کموڈ بھی یا ڈبلیو سی بھی ہے اور برابر میں اس کے بیسن ہے، بیسن میں آج کل گھروں میں لوگ وضو کرتے ہیں. تو باہر لے کے بسم اللہ باہر نکل کر پڑھے، واش روم سے نکلنے کی دعا بھی پڑھ لے، اور وضو کی جو بھی ہے بسم اللہ وغیرہ وہ پڑھ لے. اور اب اندر جا کر جب یہ وضو کرے گا تو اب کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے. اعضاء وضو دھوتے وقت درود شریف پڑھنا ہوتا ہے، یا قادر و پڑھنا ہوتا ہے تاکہ کوئی اغوا نہ کر سکے. تو یہ اب واش روم کے وضو کرنے میں یہ تو نقصانات تو ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا, پڑھ نہیں سکتا, یہ وضو ہو جائے گا. بہتر یہ کہ باہر نکل کر وضو کرے. اتنی بڑی بڑی لوگ عمارتیں بناتے, کوٹھیاں بناتے, لیکن یہ ذہن نہیں ہوتا کہ کوئی وضو خانہ بھی بنا لے جو واش روم سے ہٹ کر ہو, باہر ہو, تاکہ کوئی اللہ رسول کا نام تو لے سکے, درود شریف تو پڑھ سکے. البتہ واش روم بڑا ہے اور اگر آپ کا ذہن بنتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ واش روم کو الگ کر دیں. الگ کس طرح کریں گے کہ واش روم میں بعض اوقات تو لوگ پردہ ٹانگ کر رکھتے ہیں, پردہ لگا دیتے ہیں. پردہ کافی نہیں ہے, اس کے لیے باقاعدہ ڈور بنانا ہوگا. ڈور پلاسٹک کے تیار ملتے بھی ہیں, ڈور ہوتے ہیں, یہ بھی ملتے ہیں, یا الگ سے کوئی سلائڈنگ ڈور بھی لگایا جا سکتا ہے. تو ایسا لگے کہ بس یہ الگ ہے اور بیسن الگ ہے. تو اگر اس کو آپ اس طرح ڈور کو بند کر دیں گے نا, تو آپ اس سے واش روم سے الگ ہو گئے. اب بیسن پر بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں, درود شریف پڑھ سکتے ہیں, دعائیں پڑھ سکتے ہیں, یا قادر ہو ہر عضو دھوتے وقت پڑھ سکتے ہیں. تو یہ فوائد اس سے حاصل ہو جائیں گے. ڈور تو ہونا چاہیے لیکن ڈور لوگ نہیں بناتے. جس کا ذہن بنے اور سمجھ میں آتا ہو تو ضرور میرے اس مدنی پھول پر عمل کریں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا آپ کو کہ الگ سے آپ وضو کرنے میں کامیاب ہوں گے. لیکن کھڑے کھڑے وضو یہ کرتے ہیں بیسن پر, اور کھڑے کھڑے وضو کرنا یہ بھی اچھا نہیں ہے, مستحب کے خلاف ہے. بیٹھ کر وضو کرنا چاہیے, قبلے کی طرف منہ کر کے وضو کرنا چاہیے. تو یہ بہت سارے اس میں واش روم میں بیسن پر وضو کرنے میں مسائل تو ہیں. کیسا کونا کھانچا واش روم بڑے واش روم میں ہوتا ہے کہ جہاں وضو خانہ بھی بن سکتا ہے, ڈور بھی لگ سکتا ہے اس کے واش روم پر, تو یوں بھی ہوتا ہے. میں نے بنائے ہیں, میرے پاس اسی طرح کا سسٹم موجود ہے. میں نے دروازہ بھی لگایا ہے, وضو خانہ بھی بنایا ہے, سب الحمدللہ ترکیب ہے. تو کرنا چاہے نیت صاحب منزل آسان, کرنے کا ذہن ہو تو بہت کچھ بندہ کر سکتا ہے. تو بیٹھ کر وضو کریں گے تو یہ اپنا اس کا ثواب. پھر کعبے کی طرف منہ کر کے وضو کریں گے, وضو خانہ اس طرح بنائیں گے تو اس کا اپنا ثواب ملے گا. ظاہر ہے ثواب ہی ثواب, جیتے جی ثواب کمانے کے موقع ہیں. یعنی مرنے کے بعد اگر کسی کو یہ اعزاز ملا کہ قبر میں نماز بھی پڑھے, بہت بڑی ہستی کا مالک ہے, پھر بھی ثواب نہیں ہے. وہاں لذت ہے, وہ لذت تو لذت, پھر وہی جس کو ملے گی وہی سمجھے گا, ہم کیا سمجھ سکتے ہیں. لیکن ثواب کمانے کا, جب تک ہم ہمارے سانس جاری ہیں, ثواب کمانے کا موقع ہے, ہم ثواب کماتے رہے. وہ صحیح وضو بھی اطمینان سے ہوگا انشاءاللہ, تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. تو وضو خانے کا نقشہ بھی, یہ وضو کا طریقہ نامی ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ سے لیا جا سکتا ہے, اس میں وضو خانے کا نقشہ بھی دیا ہوا ہے. آپ کی سہولت اس میں ہو سکتی ہے تو اس طرح کا بنایا جا سکتا ہے.
اور اس میں وضو خانہ بنانے کے مدنی پھول بھی ہیں کسی رسالے کے اندر, تو انشاءاللہ الرحمن اچھے انداز سے آپ کی رہنمائی ہوگی.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. اس میں جو مدنی التجا ہے, جو گھر نیا بنا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ یار مدنی مذاکرہ یہ ہمارا دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے, تو جو نیا گھر بنا رہے ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پہلے سے ہی اسی پلاننگ کر لیں, وضو خانے غسل خانہ یا جو آپ کا جو واش روم باتھ روم کا ایریا ہے اس کو پھر اس انداز پہ لیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس میں ڈبلیو سی کوموٹ جو بھی آپ لگانا چاہیں, اسی طرح نہانے کا شاور اور وضو خانہ بیسن وغیرہ, یہ آج کل اتنا مطلب ایڈوانس دور ہے, بہت چھوٹی جگہ میں بھی ڈیزائن ہو جاتا ہے یہ سارا معاملہ. یہ بہت ٹیکنالوجی اور مطلب دماغ لوگوں کے کافی اس میں ایکٹیو ہیں, چھوٹے سے ایریا میں ڈیزائن کر دیتے ہیں. اور آپ بتا دیں کہ اس میں مجھے پارٹیشن کرنا ہے تاکہ میں وضو کر کے وضو کے دوران میں یہ اوراد و وظائف جو ہیں وہ میں پڑھ سکوں, تو یہ سب ہو جائے گا. لیکن یہ سب کرانے کے بعد بھی آپ کو اپنی نگرانی میں سارا کام کروانا پڑے گا. آپ یہ دے ڈالیں گے نا تو یہ بھی آپ کو کچھ نہ کچھ بنا کر ہی دے ڈالے گا.
آپ کے ذہن کی نگرانی کے لیے کسی ذمہ دار سمجھدار اسلام بھائی کو رہنما بنانا پڑے گا. باقی نگرانی کیا کرے گا, خود نگرانی کرنا نہیں آتی ہوگی تو. اور وہ بول دے گا جو بنانے والا ہے، آپ بے فکر ہو جاؤ.
ہاں یہی
ہے، ہاں میں بنا دوں گا آپ کو. ان کو سلوپ کا بولو تو بولیں گے ایک قطرہ نہیں رکے گا، پھر بھلے پانی ٹھہرا رہے اور آپ کا جیو جلتا رہے، یہ جواب بھی نہیں دے گا پھر آپ کو.
کرتے ہیں اس طرح، تو یہ سارا مطلب سمجھنا پڑے گا. آج بھی اگر آپ کے باتھ روم بنے ہوئے ہیں تو ایک کوئی اللہ کرے ایسا تجربے کا اسلام بھائی مل جائے تو یہ آپ کو مطلب کہ اس طرح کی ترکیب بنا دیں گے. اور دنیا بھر میں یہ کئی دفعہ میرے سنت، اور ہم اس موضوع کو لے بھی چکے ہیں، میں بہت شارٹ آپ کو عرض کرتا ہوں کہ پلیز اپنے کوموٹ، اپنی ڈبلیو سی اور اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں اس کے شرعی تقاضے پورے کریں، اور اندازے سے مطلب کہ نہ کریں، پوری پیمائش کے ساتھ کریں. جب امیل سنت کا مکان عالی شان تیار ہو رہا تھا، میں گواہ ہوں، میرا خیال ہے کہ آپ نہ، آپ کو اتنے کمرے ومرے دیکھنے اتنے آئے ہی نہیں ہے کہ کمرے کیا ہو رہے ہیں، یہ کیا بن رہا ہے، وہ کیا بن رہا ہے، تو ماربل کون سا لگ رہا ہے، کلر کون سا، اس میں اتنی آپ نے دلچسپی لی ہی نہیں ہے. آپ کی دلچسپی میں کہوں کہ 90% سے زیادہ، اگر آپ کی دلچسپی کہیں تھی تو وہ وضو خانہ اور یہ جو باتھ روم ہوتا ہے کہ میں وضو خانے کا رخ کیسا ہے، تو اس کا کوموٹ کا اس کا رخ کیسا ہے، تو یہ کیسا، کیونکہ وہ طہارت اور اس کی پاکیزگی اور ان تمام کی وہ مین جگہ ہوتی ہے. اور دوسری مین جو توجہ ہوتی ہے امیل سنت کی، قبلہ رخ، کہ قبلے کی سمت کا تعین درست ہو. گھر میں جو بھی ماربل ٹائل یا جو بھی آپ موزک وغیرہ بنائیں اس کی ترکیب بھی ایسی ہو کہ قبلے کی سمت کے حوالے سے پریشانی نہ ہو اور اس کے رخ بھی قبلے کی طرف. یہ پورا ایک امیل سنت کا ایک ہے. اللہ کرے کبھی ایسا وقت آئے اور ساری امیل سنت کی طرف سے مدنی پھول تحریری طور پر آ جائے نا، کہ گھر بنانے کے مدنی پھول، اگر آپ مکان یا گھر اپنا بنانا چاہتے ہیں تو اس کے مدنی پھول یہ ہیں. تحریر ہو جائے، تحریر جیسا وضو خانے کا بھی رسالے میں چھپائی ہوا ہے، تو ایک دن کوئی ایسا ہو جائے گا کہ رسالے میں اس کے مدنی پھول بھی آ جائیں گے، لینے والے سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ.
آپ نے تو ماشاءاللہ اپنے مکان عالی شان میں ٹائلیں قبلہ رخ تو بھی چاہیے، ساری ٹائلیں قبلہ رخ، لکیر میں کھڑے ہو جائے قبلے کی طرف منہ.
یہ الحمدللہ یہ آپ ہی نے بتایا نا، تو میں یہی عرض کر رہا ہوں، آپ نے ہمیں بتایا تو ہم نے یہ کیا. آپ رسالے میں لکھ کے دے دیں گے تو دنیا کرے گی انشاءاللہ. اب ظاہر بات ہے پہلے نہیں پتا تھا اس طرح باتھ روم نے یہ احتیاطیں سلوپ وغیرہ، ہمیں نہیں اندازہ تھا، لیکن ماشاءاللہ آپ کا انداز اور مزاج اور یہ ساری چیزیں دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے اس سے. تو یہ دن رات جہاں رہنا ہے، سالوں رہنا کو تو دو چار مہینے بعد میں گھر بدل لیتا ہے، تو اس کو سوچ سمجھ کے بنائیں، صرف ڈیزائننگ کی طرف یا ڈیکوریشن کی طرف نہ جائیں، اس کے جو شرعی تقاضے اسلام و دین کے مطابق عبادت اور طہارت وغیرہ کے لحاظ سے یہ کریں. امیر سنت کے مدنی پھول آ جائے، ہوا کیسے آنی چاہیے، روشنی کیسے آنی چاہیے، لائٹنگ کم یوز ہوگی. آپ امیر سنت کے مدنی پھول آ جائیں، کم لائٹنگ، کم روشنی، آپ کی بجلی بچ جائے گی اگر ان کے مشورے کے مطابق گھر بنے گا تو. ہوا بھی آئے گی، بیماریاں بھی کم ہوں گی انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ
تعالی. ہمارے یوٹیوب پر ایک سوال آیا ہے زین وسیم کا، کیا نابالغ بچے اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے علاقے کی مسجد میں؟ جواب ضرور دیں.
نابالغ اگر سمجھدار ہے تو اعتکاف کر سکتا ہے، لیکن وہ سمجھدار، میں نے عرض کیا تھا سمجھدار ہوتا ہے، بعض سمجھدار ہوتے ہیں کہ اکیلا ہے تو سمجھدار ہے، اور جب ایک اور آ گیا نا تو پھر اس سے بڑا ناسمجھ کوئی نہیں ہوتا، یہ ایسا مطلب اللہ گلا کر دیں گے. اس سے ایسا سمجھدار ہو، شریف ہو، جو 100 بچے بھی آ جائیں تو یہ چپ چاپ پڑا ہو اللہ کے گھر میں، یہ ہے بہت مشکل. اس لیے چھوٹے بچوں کو آج کل مسجدوں میں، ہمارے اعتکاف میں اور بھی بڑے بڑے سائیں بھائی بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اس کا بیٹھنا ویسے بھی صحیح نہیں لگتا. ہاں باپ ہے یا سگا بھائی لے کے بیٹھا ہے اس کو، اور وہ ہے اسی طرح کا سمجھدار، مسجد کا تقدس پامال نہیں کرتا، نماز بھی سمجھتا ہے، نماز پڑھنا جانتا ہے، سمجھتا ہے، تب تو بھلے وہ بیٹھے، ورنہ کسی کو بھائی بنا کر آپ نے نہیں بٹھانا، یا کزن کے ساتھ نہیں بٹھانا، کزن بھائی نہیں ہوتا، سگا بھائی، سگا ماموں، سگا چاچو، سگا نانا دادا، یا منہ بولا باپ نہیں، سگا باپ، ان کے ساتھ اگر بیٹھتا ہے تو ان شرائط کے ساتھ تو صحیح ہے. صلو علی الحبیب صلی
اللہ تعالی علی محمد. ایک اور یوٹیوب پر لائف پہ سوال آیا ہے, نعیم صدیقی ہیں, جنت میں شیطان کیسے داخل ہوا؟
اصل میں اس میں روایتیں مختلف ہیں, بہت زیادہ ہیں. ایک تو قول یہی ہے کہ وہ اس نے دروازے پہ کھڑے ہو کر ہی تو وسوسہ ڈالا تھا, فوسوسہ لہما الشیطان, یعنی اس نے جو دل میں بات ڈالی تھی وہ دروازے کے قریب ہی ڈالی تھی. ورنہ جو تفسیر میں ہے وہ یہ بھی ہے کہ دروازے پہ کھڑے ہو کر ہی اس نے دل کے اندر بات ڈالی تھی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا و عشق مصطفی, علم و عمل اصلاح معاشرہ. ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ, ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.